الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، مع بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة النساء کی 35 نمبر آیت. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان فوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو. اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم، ہر بات کی خبر ہے. تو اس آیت مبارکہ کے تحت لاسٹ سیٹنگ کے اندر میاں بیوی کے درمیان کیا ایشوز ہوتے ہیں، دونوں کے آپس میں کیا رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، اس کا تذکرہ ہوا. اور پھر مختصر طور پہ بریفلی جو ایشوز دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، عام طور پہ جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہوا، ان کا حل بھی ذکر ہوا. اس میں کچھ باتیں آج ایڈ کرنی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بات ذکر کی تھی کہ مرد کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے بیوی اور اپنی والدہ ماں کے درمیان انصاف کرنا. یہ بہت ایک سینسٹیو معاملہ ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ دونوں طرف ایک تو لیڈیز ہیں اور ان کی ایک نیچر ہوتی ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک یہ فیکٹر ہے، اور دوسری طرف دونوں کے اپنے اپنے رائٹس ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ماں کے اپنے حقوق ہیں. تیسری بات یہ کہ دونوں ایک گھر میں ہیں، عام طور پہ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں. اور پھر شیطان اس میں بھی اپنا رول پلے کرتا ہے کہ ماں کے ذہن میں کچھ وسوسے ڈالتا ہے، بیوی کے ذہن میں کچھ ڈالتا ہے، اور اس طرح پھر وہ معاملہ تھوڑا الجھ جاتا ہے. کئی بار کہ ماں کئی بار یہ سمجھتی ہیں کہ والدہ کے بیٹا جو ہے وہ بیوی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہو گیا ہے، حالانکہ وہ رجحان کئی بار زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ایک رہنے والا آ چکا ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا، ماں نے کبھی ایسا نہیں آبزرو کیا، اب کوئی ساتھ رہ رہا ہے اور دن کا کافی بڑا حصہ اسی کے ساتھ گزرتا ہے. پھر اکیلے بیوی کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا، باہر جانا، رشتے داروں کے جانا، وہ پہلے معاملہ نہیں تھا، ہونا شروع ہو گیا، تو یہ بھی ایک نئی آبزرویشن ہوتی ہے ماں کے لیے. تو کئی بار یہ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جس سے شیطان کھیلتا ہے اور مختلف وساوس ماں کے ذہن میں ڈالتا ہے، جس سے وہ کئی بار بھی جو شوہر کی بیوی ہوتی ہے، بیٹے کی بیوی، بہو جو ہوتی ہے، اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس نے میرے بیٹے پہ قبضہ کر لیا، اور اس لیے پھر وہ مختلف قسم کی پلاننگ شروع کر دیتی ہیں کئی بار، کہ بیٹے کو کہنا کہ تم بیوی کو سائڈ زیادہ لے رہے ہو، اور پھر کبھی بیٹی پہ غصہ کرنا، یعنی بہو پہ غصہ کرنا کہ تم نے میرے بیٹے پہ قبضہ کر لیا، اور اس کا پھر انڈائریکٹلی مختلف طرح اظہار کرنا، کبھی اس کو ڈانٹنا مختلف کھانوں پہ اور صفائی پہ اور طرح کے ایشو سے. تو یہ ایک بہت سینسٹیو ہے کہ شوہر اس وقت کیا کرے، کہ ایک طرف اس نے اپنی ماں کو ڈیل کرنا ہے، ایک طرف اس نے بیوی کو ڈیل کرنا ہے. بیوی کے پاس جاتا ہے تو ماں کی شکایت شروع کر دیتی ہے، ماں کی طرف جاتا ہے تو وہ بیوی کی شکایت شروع کر دیتی ہے، اور شوہر اگر ماں کی بات کو صحیح سمجھے اور جو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ماں ہے، تو پھر وہ کئی بار غصے میں آ کے بیوی پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بیوی کو غلط کہتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے. بیوی کہتی ہے ماں نے ایسے کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. اب وہ کس طرف جائے، ماں کو کیا کہے، کیسے مینج کرے. تو ان شارٹ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہو جاتا ہے، شوہر کو سمجھ نہیں آتی کیسے ہینڈل کروں. تو اس کے بارے میں مختصر میں نے بتایا تھا کہ جو اصل اصول ہے وہ یہ کہ دونوں طرف رکھنا کرے، یعنی کہ یہ نہ سوچے، کوشش نہ کرے کہ دونوں پہ انصاف کروں، دونوں کے رائٹس دلاؤں، دونوں میں صلح رکھوں، یہ کئی بار وہ نہیں کر سکے گا. اس کے لیے بہت مہارت چاہیے، بہت اسے گڑ چاہیے، لیکن کئی بار اتنا ٹرین نہیں ہوتا بندہ اور وہ ریکٹ کر جاتا ہے. کبھی ماں پہ غصہ کر دے گا جو کہ گناہ کا باعث ہے، کبھی بیوی پہ غصہ کر دے گا وہ بھی گناہ کا باعث ہے اگر صحیح طور پہ نہیں کیا. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ریکٹ نہ کریں، ماں سے سنیں کہ بیٹی نے یہ کیا، یعنی تمہاری بیوی نے یہ کیا ہے، تو سنتا جائے، کوئی ریکٹ نہ کرے اور پہلے سے تیار ہے کہ یہ ہوگا، یہ گھر کے ایشوز چلتے رہیں گے، یہ ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے قطن کو ریکٹ نہ کرے، سن لے. اور جب بیوی کے پاس جائے تو ایسا کہ جیسے کچھ کہا ہی نہیں ماں نے، نہ اسے بتایا کہ ماں نے کچھ کہا، نہ اگر وہ پوچھنا بھی چاہے تو اس کو بالکل نہ بتائے، ہنٹ بھی نہ دے کہ بات ہوئی، ورنہ اس کے دل میں کوئی بات ماں کے خلاف آ جائے گی. بیوی تو سنے ماں کے خلاف، تو قطن ماں کو کچھ نہ کہے کہ بیوی نے کچھ کہا ہے، نہ ماں کو ڈانٹ، نہ بیوی کو ڈانٹے کہ تم ماں کے خلاف کیوں باتیں کر رہی ہو. کیونکہ یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو اظہار کا موقع دینا چاہیے بیوی کو، کیونکہ کئی بار بہت کئی بار زیادتی ہو رہی ہوتی ہے سسرال والوں کی طرف سے، بہو کی طرف، ماں کی طرف سے یا ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے بہت زیادتی ہوتی ہے. اور کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے، یعنی یہ رپورٹ ہوئی باتیں، کہ جب شوہر گھر میں ہو تو بہت اچھے بن کے رہتے ہیں ماں اور بہنیں، لیکن جب وہ آفس ہوتا ہے یا بزنس پہ کہیں جاتا ہے تو پیچھے ظلم شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، بہو کے ساتھ. تو اس لیے یہ سمجھے کہ گھر کے اندر چلتا ہے معاملہ، تو شوہر نہ کوشش کرے اس کو مینج کرنے کی، بلکہ سن کے بس دو تب اگنور کرتا جائے. اور اس پہ بھی یہ تیار ہے کہ پریشرائز کیا جائے گا تم کہ ایکٹ کرو، تو ماں کے سامنے تو خاموشی ہے، بیوی کو سمجھا دے کہ ہم ان کے تذکرے کمرے میں نہیں کریں گے، گھر میں نہیں کریں گے، ان کو اپنے گھر میں رہنے دو، یعنی کہ ان کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول نہ خراب کرو. لیکن کئی بار یہ بھی یعنی کہ کارگر نہیں ہوتا اور گھر کا ماحول خراب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. اور شوہر بھی چونکہ انسان ہے، وہ بھی ایک شخص ہے، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ماں کے سامنے بول دینا، کبھی بیوی کے پہ ظلم کر دینا، تو کئی بار یہ مینیجیبل نہیں رہتا مسئلہ. تو پھر شریعت کا مزاج یہ ہے، جو کہ اصول ہے وہ یہ کہ ان کو علیحدہ رکھے. پہلے ہی بیوی کے یعنی شوہر پہ فرض تھا کہ وہ بیوی کو علیحدہ کمرہ دے. کمرے اور گھر سے علیحدہ ہونے سے مراد یہی ہے کہ جس میں ماں کی کوئی انٹرفیئنس نہ ہو، یعنی ساس کی کوئی انٹرفیئنس نہ ہو، نندوں کی کوئی انٹرفیئنس نہ ہو، کوئی انٹرفیئنس. یہ نہ کہے کہ یہ تم نے کمرے میں یہ کیوں رکھا ہے، یہ ایسے کیوں رکھا ہے، اس کو ایسے نہیں رکھنا، یہ بالکل حق نہیں ہے. یہ اگر بیوی آبجیکٹ کرے کہ یہ نہیں میں انٹرفیئنس چاہتی، تو اس کا حق بنتا ہے اور شوہر کے ذمے ہے کہ اس کو علیحدہ ایسی جگہ پرووائڈ کرے جہاں انٹرفیئنس کوئی نہ ہو. اور اس سے بھی بہترین یہ ہوتا ہے کمرہ علیحدہ دیا تو کچن بھی علیحدہ دے، کیونکہ جھگڑے اصل جو ہوتے ہیں وہ کچن سے شروع ہوتے ہیں، کھانے پکانے سے شروع ہوتے ہیں، تو کچن دونوں کا علیحدہ ہونا چاہیے. اگر وہ دیکھے شوہر بہتر تو ہے انیشلی علیحدہ کرے، یعنی کہ شروع میں ہی بیوی کو دوسرے گھر بیاہ کے لائے، لیکن لیٹ سپوز ایسے نہیں ہیں حالات اور وہ ایک ہی گھر میں آ گئے اور اس نے دیکھ لیا کہ اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، تو پھر ٹائملی یہ ڈیسیزن لے لے کہ اس کو علیحدہ کمرہ علیحدہ گھر دے دے. اور یہ بیوی کا حق ہے، اگر بیوی کہے کہ مجھے علیحدہ گھر چاہیے تو شوہر پر فرض ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں دیتا یا میں نہیں دے سکتا، نہیں، کیونکہ اس کے رائٹس میں سے بیسک رائٹ ہے. اور اگر ماں کہنی اس کو علیحدہ نہیں دے کے دینا، تو اس میں شوہر پہ ضروری ہے کہ ماں کی بات نہ مانے، کیونکہ پیرنٹ کی بات ماننی ہوتی ہے، لیکن اس پہ شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ ان کی بات نہ مانے، کیونکہ وہ ظلم پہ کہہ رہی ہیں عورت پہ، بیوی پہ. اور جب کوئی انسان ظلم پہ ابھارے کسی کو یا اللہ کے حکم کا خلاف کہے، تو اس کی بات نہ ماننا فرض ہوتا ہے، بے شک وہ پیرنٹس ہوں، لیکن ادب و احترام سے انہیں سمجھا دے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی یہ ٹیچنگ نہیں. اب اگر وہ سمجھدار ہوں گی، والدہ دیندار ہوں گی، تو پھر آبیسلی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سن کے خاموش ہوں گی. لیکن کئی بار ایسا نہیں ہوتا، وہ اور تانے ملتے ہیں، بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے، اور دینی حساب سے کہ پیرنٹس کے رائٹ ہوتے ہیں، پیرنٹس کی بات ماننی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے. لیکن سمجھے، اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں، کیا لمیٹیشن ہیں. یہاں پہ عورت کی بات یعنی ماں کی بات نہ ماننا فرض ہے، اب یہ بھی اسے پتا ہونا چاہیے، لیکن ادب احترام کے ساتھ سمجھا دے یا خاموشی اختیار کرے. تو یہ بھی کئی بار کرنا پڑتا ہے کہ علیحدہ رکھے دونوں کو، بے شک کمرے علیحدہ کر دے، ایک ہی گھر میں سٹوریز علیحدہ کر دے، کچن علیحدہ کر دے، اس پہ سائنس لے لے، سٹینڈ لے لے، اور عام طور پہ اسی صورت میں ہی مینج ہوتے ہیں جس گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ ساس بہو کی بنتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اگر نہیں بنتی تو کئی بار یہی سولوشن ہوتا ہے کہ ان کو علیحدہ رکھے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ لاسٹ سیٹنگ میں مینشن کرنا رہ گیا تھا کہ علیحدہ رکھنا اس چیز کا سولوشن ہے, اور اس میں منیمل انفیکشن ہو ماں اور یعنی کہ بہو کا یا ساس بہو کا, اپنی بیگم اور اپنی ماں کا منیمل انفیکشن کرائے اگر ان میں لڑائی رہتی ہے, اور اس میں کسی طرح سے بھی تانا ملے گا سہ لے لے اسی صورت میں وہ قائم رکھ سکتا ہے. اگر ماں بھی کہیں گی کہ نہیں اس کو ساتھ لے آؤ, بیوی بھی کئی بار جذبات میں کہے گی لیکن سمجھ جائے کہ آج یہ کہہ رہی ہیں جس دن انہوں نے ساتھ رہنا ہے پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جانے, اور پھر اس میں بھی زیادتی کر بیٹھوں گا اور یہ بھی ایک دوسرے سے زیادتی کریں گے, اس سے بہت مسئلے خراب ہو جاتے ہیں اور کئی بار طلاق کی نوبت چلی جاتی ہے, اور کئی بار اسی غصے کے اندر شوہر طلاق دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں, کئی تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی کو بتانا نہیں, یعنی اس طرح بھی کیسز ہوتے ہیں. حالانکہ تین طلاق تو وہ حرام ہو جاتی ہے وائف جب سے دوسرا نکاح نہ کرے, لیکن پھر وہ بیوی کو سمجھاتے ہیں کسی کو نہ بتانا غلطی سے میں نے کر دیا, اور اس طرح کے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے اس کو ٹائم نہیں مینج کرے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو علیحدہ رکھے, ماں کو علیحدہ رکھے اور وائف کو علیحدہ رکھے. اور اس کے انڈر یہ بھی بات آئی تھی کہ جب ایسے حالات ہوں تو آبویسلی جو وائف ہے وہ ماں کی خدمت کرے, بہت لیس لائف بھی ہے, اور اگر خدمت کرائیں گے تو وہ بات بات پہ کمی نکالیں گی. تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ بالکل نہ کہے بیگم کو وائف کو کہ ماں کی خدمت کرے, کیونکہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں, 1% بھی نہیں. شوہر سے خاندان نہیں بنانا اس کے ذمہ, تو شوہر کی ماں کا کھانا بنانا تو بالکل اس کے ذمہ نہیں ہے. تو یہ بھی شوہر کو ریئلائز کرنا چاہیے, اگر ماں کہے کہ وہ ایسے کام نہیں صحیح کرتی, یہ کام نہیں صحیح کرتی, تو اس سے بھی خاموشی اختیار کرے. بیوی بنا کہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتی, پیار محبت سے کہہ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے تو اچھا ہے, لیکن اگر وہ کہتی ہے نہیں میں نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرتی, تو اسے فورس نہیں کر سکتا شوہر, بلکہ پھر ماں کی خدمت خود کرے یا خادم کوئی رکھے, اپنی وائف کو نہیں کہہ سکتا. تو یہ کچھ لمیٹیشنز پتا ہونے چاہیے کہ کس کے کیا حقوق ہیں, ان کو کیسے مینج کرنا ہے, اس کو اس میں دل میں بھی کوئی بغض نہ آئے بیوی کا کہ وہ دیکھو اس نے میری ماں کی خدمت نہیں کی, دیکھو اس نے میری ماں سے بنا کے نہیں رکھی, میری بہن سے بنا کے نہیں رکھی. سمجھ جائے کہ نیچر کے اندر ہوتی ہیں, یہ شادی سے پہلے پتا ہونا چاہیے یہ ایشوز ہوں گے, یعنی کہ اور میجورٹی اور گھروں میں ایشوز ہیں, کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, میجورٹی گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں, بہت ریئرلی کوئی گھر ملتا ہے جس میں ایشوز نہیں ہوتے, ورنہ ہر گھر میں آلموسٹ ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے اور اسی طرح مسئلے ہوتے ہیں, اور اس کا یعنی رینج ہے کس میں مسئلے کم ہوں گے کس میں مسئلے بہت ہوں گے, ہوتے ہر گھر میں ہیں, ریئرلی کوئی گھر بچا ہوتا ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ دونوں کو علیحدہ رکھے, کچن اور کمرہ یا کم از کم کچن کمرہ علیحدہ کرے, نہیں تو گھر علیحدہ کر دے. تو اسی صورت میں یہ حل ہوتا ہے مسئلہ. ایک اور چیز مینشن یہ کرنی تھی کہ کئی بار ہوتا ہے کہ شوہر کسی وجہ سے ابراڈ چلا جاتا ہے, اور اب اسی جو میں نے بات ابھی تک کر لی, اب اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ سوچیں کہ اب شوہر بھی نہیں ہے گھر کے اندر, وہ ابراڈ چلا گیا, اب اس بیوی کے ساتھ پیچھے کیا بنے گا, کیا ساس اس کے ساتھ سلوک کرے گی, کیا نندے سلوک کریں گی, کیا سارے لوگ سلوک کریں گے, اور بیوی کہہ نہیں سکے گی کیونکہ کئی بار شوہر کہنے نہیں دیتے, وہ کہیں بھی کہ میری آپ کی ماں نے ایسے کہا تو وہ ڈانٹ دیتے ہیں, بہن نے ایسے کہا ڈانٹ دیتے ہیں, اب وہ کہہ بھی نہیں سکتی, تو کیا حالات ہوں گے اس وائف کے, اس عورت کے. تو پہلی چیز کے بغیر اشد ضرورت کے ایسا سٹیپ لینا کہ بیوی کو علیحدہ کر دینا, یہ بالکل صحیح نہیں, یہ بھی بیوی کے ظلم ہے, کیونکہ اس نے نکاح کیا آپ کے ساتھ رہنے کے لیے, ایک انسان کے ساتھ رہنے کے لیے, شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے, اس نے نکاح ساس کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کیا, نندوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کیا, بلکہ ایک شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کیا, ان کا ایگریمنٹ ہے. تو شوہر جہاں موو کرے بیوی کو موو کرے, اگر نہیں موو کر سکتا کسی وجہ سے تو پھر موو نہ کرے. کئی بار ہوتا ہے بیٹر لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے موو کر دیتا ہے اور بیوی کو نہیں موو کرتا, بچوں کے ایجوکیشن دوسرے ایشوز کے لیے. اب یہ بھی مطلب کہ وہ نکاح کا جو سارا مقصد ہے وہ فوت ہو گیا, نکاح کا مقصد ہے شوہر اور بیوی ساتھ رہے ہیں, اس کے مقاصد ہیں وہ سارے فوت ہو گئے, اور بیوی پہ ظلم علیحدہ, تو کتنا کمپلیکیٹڈ ایشو بن جاتا ہے, آخر پہ کتنی پکڑ ہونے کا خدشہ ہے شوہر کا. تو اس میں بھی کبھی یہ اسٹیپ نہ لیں کہ بیوی کو اپنے سے علیحدہ کرے, بہت اچھے ضرورت ہو ٹیمپریری اسٹیپ ہو کہ کچھ مہینوں کا سال کا اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو ایک اور چیز ہے, لیکن اگر اسے پتا ہے کہ لانگ ٹرم اب سالوں گزر جائیں گے اس چیز کے اندر میں بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا, تو بالکل ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے, یہ بیوی کے اوپر ایک ظلم ہوتا ہے. پھر ایک یہ بھی تذکرہ بار بار آیا تھا کہ جو وائف ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے, اور اس میں جتنا مان سکتی ہے مانے, مطلب چھوٹی سی بات کی گھر کے اندر یہ چیز ایسے ایسے ہونی چاہیے وہ بھی مانے, اور بڑا شرعی حکم ہو وہ بھی مانے, زندگی کے بڑے ڈیسیژنس ہوں کہ بچے کی ایجوکیشن وہ بھی مانے الٹیمیٹلی, تو ہر بات ماننے کی کوشش کرے. ہاں تو شوہر کو ریکمنڈیشن ہے کہ وہ بیوی کی بات سنے, اس سے مشورہ لے, اور حد تو امکان کوشش کرے کہ وہ بیوی کے مطابق فیصلہ کرے, کیونکہ اس سے پھر آپ کو مناسبت رہتی ہے. وداؤٹ ریزن اپنا سٹیپ لینا نہ بیوی کی بات نہ ماننا یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ بیوی کو ساتھ لے کے چلے اور اس کو اس کی بات بھی مانے, لیکن اگر شوہر ایک ڈیسیزن لے لے تو بیوی اس کو آبجیکٹ نہ کرے. لیکن اس میں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر کا حکم جو ہے شریعت کے دائرے میں ہو, یہ ایک اصول ہے, یہ کیری ہوتا ہے. ایون ماں اگر ایسا حکم دے دے, وہ باپ ایسا حکم دے دے جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے, تو اس بیٹے پہ فرض ہے کہ اس کی بات نہ مانے, لیکن رسپیکٹ کرنا. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ بیوی کہے ماں کہے کہ بیوی کو علیحدہ کمرہ نہیں دینا, گھر نہیں دینا, تو بیٹے پہ فرض ہے کہ ماں کی بات نہ مانے بلکہ اس کو دے. تو شریعت کا اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالق کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں اور مخلوق کوئی اور حکم دے, مخلوق میں ماں بھی ہے, مخلوق میں باپ بھی ہے, مخلوق میں شوہر بھی ہے, وہ کوئی اگر حکم دے رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. بے شک ان کا رتبہ جو بھی ہے اللہ نے ریسپیکٹ دی ہے, ان کی بات ماننے کو کہا ہے. لیکن دوسری جگہ یہ بھی کہا جب میں کچھ کہوں اس کے خلاف کہ پیرنٹس کہیں یا شوہر کہے تو اس کی بات نہیں ماننی, تو یہ اصول ہے. تو شوہر کے لیے بتا دیا اپنی ماں کی بات پہ بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ بیوی پہ بھی ضروری ہے کہ ہر بات شوہر کی مانے, لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے دے, دین کے خلاف حکم دے دے, تو اس کی بات نہیں ماننا. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی معلومات یا اس کا علم کتنا ضروری ہے. جب یہ بات کی جا رہی ہے دین کی ٹیچنگ کے خلاف حکم دینا, مطلب ہے فرض اور واجب. اب مجھے ایک ایک بات کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایکٹ میرا کس کیٹیگری میں, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, مستحب ہے, یہ کہاں پہ. مثال کے طور پر اگر باپ بیٹے کو کہے کہ یہ سنت چھوڑ دو, تو بیٹا اس پہ سٹینس نہیں لے سکتا کہ نہیں میں نہیں چھوڑتا, نہیں یہ سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض واجب نہیں قرار دیا. باپ کا حکم ماننا فرض واجب فرض ہے, تو اب وہ سنت کو باپ کے کہنے میں چھوڑے گا. لیکن اگر باپ کہے گا فرض یا واجب چھوڑ دو, تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. مثال کے طور پہ اگزامپل لیں, باپ کہے کہ ٹوپی نہیں پہننی, تو ٹھیک ہے باپ کے کہنے پہ اب ٹوپی نہیں پہنی جائے گی کیونکہ سنت ہے. لیکن اگر باپ کہے داڑھی کاٹ دو, تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی باپ کی, کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے, تو اب اس کی اوبے نہیں کیا جائے گا رسپیکٹ کے ساتھ, لیکن ان کو اوبے نہیں کیا جائے گا. اب یہی چیز بیوی کے لیے شوہر کے لیے کہ شوہر اگر کوئی حکم دے, اب بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کیٹیگری میں لائق کر رہا ہے. اگر تو کہہ رہے کہ سنت چھوڑنے کو, تو ٹھیک ہے اس کے کہنے پر سنت کو چھوڑا جائے گا. گو کے ریکمینڈیڈ یہی ہے, اس سے پیار ہوگا, اسے سمجھا دے کہ سنت ہے, کرنے میں بہتری ہے, لیکن کہ شوہر سائنس ہے نہیں, ایسے نہیں ہوگا گھر کے اندر, تو ٹھیک ہے اس کے کہنے پہ اس کو نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ کہے فرض واجب کو چھوڑ دو, مثال کے طور پہ بیوی کو کہے پردہ نہیں کرنا, تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی, اب اس کو پیار محبت جو کچھ ہو سکے گا اس کا کیا جائے گا, یعنی کہ پردے کو کیا جائے گا, شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. اور شاید یہ کئی لوگوں کو بڑا مشکل لگے, لیکن ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی جو یہ کرتے ہیں, ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جو شوہر کی بات اگر کہتا ہے پردہ نہیں کرا, وہ ہر مطلب طرح سے اس کو سمجھاتی ہیں, لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑتی کہ ہم اللہ کے حکم نہیں چھوڑ سکتے. ان تو شوہر ظلم بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہے اس چیز سے نہیں ہٹ سکتی, انہیں پتہ ہے کہ دین کی کیا کلیریفکیشن ہے, اور ویسے خدمت گزار ہیں شوہروں کی. تو یہ پورا دین کا ایک پورا مزاج سمجھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو سمجھنا چاہیے, کہاں پہ کہاں تک کیا حکم ہے. تو جب اوبے کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہی بات کی جا رہی ہے جب شریعت کے اندر وہ جائز ہو اس پہ اوبے کرنا ضروری ہے. ہاں وہ شریعت کے خلاف کہیں, نماز نہیں پڑھنی, زکات نہیں دینی, حج نہیں کرنا, اور اس طرح کی کوئی باتیں کریں, تو پھر اس پہ دوسرے طرف بھی یعنی کہ دین کی بات کو پریفرنس دی جائے گی. پھر اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر یہ گزرا کہ اگر بیوی نافرمان ہو، بات نہ مانے یا سرکشی کرے، تو پھر تین آپشنز اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک یہ کہ ان کو سمجھاؤ، دوسرا یہ کہ ان کو علیحدہ کر دو، اور تیسرا یہ کہ ان کو مار سکتے ہو۔ تو تین آپشنز تھیں، اس پہ ڈسکشن ڈیٹیل سے ہو چکی ہے کہ مار سکنے سے کیا مراد ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ ایڈیشنل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مارنا چہرے پہ نہیں، نازک حصے پہ نہیں، زور سے نہیں ہے، مقصد ہے کہ ایک میسج مل جائے۔ دوسرا یہ کہ مارنا صرف اس وقت الاؤ ہے جب سرکشی پہ اتر آئے، مطلب یہ کہ جو بیسک ٹیچنگ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا اپنی عفت اور مال کی حفاظت، اس طرح کی جو ڈیڈ لائن جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کراس کرنا شوہر برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس پہ اگر اتر آئے تب یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کہ اگر کوئی ذرا سی بات نہ مانے تو اس کو ماننا شروع کر دے تو یہ ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ اگر تم اس کے خلاف کوئی راستہ تلاش کرو گے اور وہ تمہاری بات مان رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تم سے بڑا ہے، پھر اسی طرح کا ظلم تم سے بھی ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو بیوی پہ ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ ضرور کرتے ہیں، کوئی اس سے نہیں بچتا۔ ہاں اس میں کچھ دیر ہو جائے حکمت کی بیسس پہ اور بات ہے، تو بہت محتاط ہونا چاہیے بیویوں کے معاملے میں۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات کی، آخری وصیت کی اپنی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، یہی تھا کہ اپنے ماتحتوں عورتوں کے بارے میں محتاط رہنا، کیونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ تو یہ بات کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ اجازت تب ہے کہ جب بہت گریو سن کی طرف وہ قدم اٹھا رہی ہوں اور منع مان رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آپشن دی کہ طلاق دینے سے پہلے ان آپشن سے یوز کر لو، ہو سکتا ان پہ کوئی اثر ہو جائے اور وہ گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اور ایک اور چیز یہ بھی کہ کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں دین کی طرف راغب ہیں تو کئی بار اس دین کے مزاج کو نہیں جانتے کہ ہر جگہ بات کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقہ ہے۔ اب میاں بیوی کی جب آپس کا ایک تعلق ہے تو اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں ایک دوسرے کے مزاج کا خیال کرنا، مطلب یہ کہ ہر وقت سیریس نہ رہنا، ہر وقت دین کی بات ہی نہ کرتے رہنا، بلکہ اس کے اندر ہنسی مذاق ہو، اس کے اندر کوئی ایسی باتیں بھی ہوں کہ جو کہ جس کو انجوائے دونوں کر سکیں۔ یہ بات بھی اس لیے رپورٹ کی جا رہی ہے کہ کئی بار یہ بات رپورٹ ہوئی کہ ایک دین شوہر کا مزاج اگر دیندار ہے، دین کی طرف راغب ہے اور دیندار ہے، یا بیوی بی کا مزاج دین کی طرف راغب ہو گیا، تو وہ کئی بار اس سے اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ گھر میں جانا ہے تو ایسی باتیں نہیں کرنی۔ مطلب یہ کہ شوہر اگر آفس آیا تو آ کے وہ کئی بار تھوڑے سے بریف ٹائم کے اندر وہ تعلیم شروع کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ فضائل اعمال پڑھنی شروع کرنا یا کچھ اور۔ اور بیوی کئی بار یہ کمپلینٹ کرتی ہیں کہ وہ حیا کا نار ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ تعلیم ہوتی ہے، تو کب ہم اور اپنے دل کی بات کریں، کب ہم ان کے ساتھ کوئی اور بات شیئر کریں۔ تو یہ شوہر کو سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح بیویوں کو بھی۔ کئی بار بیویاں درس قرآن وغیرہ سنتی یا دیتی ہیں تو پھر شوہر کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہر وقت وہی بات جو تھوڑا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیلنس رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے، جس کا ہم تذکرہ پچھلی سیٹنگ میں آ چکا کہ کہانیاں سنانا، پھر اور اسی طرح کے ہنسی مذاق چلنا گھر میں یہ معمول تھا۔ اور یہی بیلنس ہوتا ہے، دین کا پورا بیلنس سیکھنا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، اور ایک طرف دوسری طرف گھر کے اندر بالکل ایسا مزاج کے فیل ہو کہ یہ شخص مطلب کہ بیوی کا حقوق بھی جانتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتا ہے، ان کے لیول پہ جا کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو اسی طرح، یعنی کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتابوں میں کہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے اسی پہ شریک ہو جاتے تھے، اوبیسلی جائز باتوں میں، مطلب یہ کہ اگر دین کی بات ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ صحابہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں شعر و شاعری کی، وہ شعر و شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہو جاتے تھے، وہ بھی دنیا کی اور بھی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ہر وقت دین کی بات کرنا، آخرت کی بات کرنا، موت کی بات کرنا، قرآن کی بات کرنا، حدیث کی بات کرنا، ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، مطلب اس میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس میں سیریس ہو جائے گا اور اس میں بڑے ادب سے سنا جائے گا۔ تو ہر وقت اس طرح کا گھر میں ماحول رکھنا بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں تعلیم گھر میں ہونی چاہیے، گھر میں دین کی بات ہونی چاہیے، گھر بیوی کو دین کی تعلیم دینا، بچوں کو تعلیم دینا شوہر کے ذمہ ہے، لیکن اس کا ایک کیجول بنا لے، اس کا ایک طریقہ بنا لے کہ جس سے وہ بات ہو بھی جائے اور گھر کا ماحول بھی ایسا نہ بن جائے کہ جس میں بیوی کو بوجھ محسوس ہو یا بچوں کو بوجھ محسوس ہو، اور اگر اس کے اگینسٹ کوئی کرنا چاہے تو شوہر سختی کرنا شروع کر دے، تو ایسا سخت ماحول گھر کا نہ ہو بلکہ گھر کے اندر ریلیکس ماحول، گھر کے اندر ایک ہنسی مذاق کا ماحول، اور ہر بچے ریلیکس ہوں وہ اپنا مذاق کریں، بیوی ریلیکس ہو وہ اپنا مذاق کرے، شوہر مذاق کرے، اس طرح کے ماحول ہو. ہاں ایک کیجول ہو کہ ہفتے میں یا دن میں اس وقت ہم یہ کچھ وقت مخصوص کریں گے اور اس میں ہم دین کی بات بھی شیئر کریں گے، تو ایسا بھی ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات تھی، کیونکہ یہ بھی کئی بار کمپلینٹ آتی ہے شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہوتا، تو اس سے پھر ایک فرسٹریشن جنم لیتی ہے میاں کے اندر یا بیوی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس آیت مبارکہ میں کہہ دی کہ دونوں طرف کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں جس سے آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، تو اس کو کوشش کریں کہ دونوں طرف سے بڑوں کو اگر طلاق کی نوبت آ رہی ہے اور اس کا سولوشن نہیں نکل رہا، تو طلاق سے پہلے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے بڑوں کو جو سمجھدار ہوں، جو اس طرح کی باتیں سمجھتے ہوں اور اس طرح سمجھتے ہوں کہ کیسے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، ان کو متعین کیا جائے اور وہ دونوں کو سمجھائیں پیار محبت سے اور طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کا اگر ان کی نیت صحیح ہوگی سب کی، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس موافقت پیدا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کے علم والے اور خبر رکھنے والے ہیں کہ کیا کس کی نیت ہے، کیا کون چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرفائی کر دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ، اپنے غلام باندھیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. بے شک اللہ کسی پھرانے والے شے کی بات کو پسند نہیں کرتا. تو یہ سورۃ النساء کا ایک خاصہ ہے، خصوصیت ہے کہ اس میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، یتیموں کے حقوق کی تفصیلی بات پیچھے گزر چکی، بیویوں کے حقوق کی تفصیلی بات گزر گئی، شوہر کے حقوق کی بات گزر گئی. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اور حقوق العباد کا تذکرہ کیا، ہیومن رائٹس کا تذکرہ کیا، اور وہ شروع یہیں سے کیا کہ اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو. یہ رول ہے جس کو میں نے ابھی تذکرہ کر دیا کہ خالق کی طاعت میں مخلوق کی طاعت نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جس کا جو رائٹ متعین کر دیا، جو ڈٹرمن کر دیا، اس کے مطابق اس کو رائٹ دیا جائے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کہے کہ اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ نہیں میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وراثت ایسے ایسے تقسیم ہوگی، انسان خود سے فیصلہ کرے، نہیں میں اس کو زیادہ دیتا ہوں، وہ غریب اس کو زیادہ دیتا ہوں، نہیں بیوی بی تو اس کے پاس اس کو جہیز دے دیا تو اس کو نہیں دینا، نہیں اس کا اپنا رائٹ اللہ تعالیٰ نے متعین ہر ایک کا کر دیا، اپنی عقل نہیں اس میں استعمال کرنی. اسی طرح کئی بار گھروں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی نوجوان یا کوئی مرد سمجھتے ہیں کہ نہیں ماں کا رائٹ ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ بیوی ایسے کرتی ہے تو بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کو بیلنس کو سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کا کیا رائٹ رکھا ہے، ماں کا کیا رائٹ رکھا ہے، کہاں تک ماں کی ماننی ہے اور کب ماننی ہے، سارا کچھ سیکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری بندگی سب سے پہلے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو رائٹ جس کا ڈٹرمن کی ہے وہ سیکھنے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو بات ہوتی ہے، سب سے اوپر والدین کے حق کا تذکرہ ہوتا ہے کہ احسان ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. یہ ذہن میں رہے، والدین کی اطاعت تب تک ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہوں. اس کا میں نے بتا دیا، وہ حتیٰ کہ سنت مستحب کو چھوڑنے کا کہیں چھوڑ دے انسان ان کے کہنے پہ، لیکن فرض واجب کو چھوڑنے کا کہیں تو اس سے معذرت کر لے، لیکن احسان ہے ان سے احسان کرتا ہے. وہ کافر بھی ہو تو احسان کرو، وہ ظالم بھی ہوتے احسان کرو، کہ ظلم کر رہے ہیں، بچے کو مار رہے ہیں کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، بچے کو مار رہے ہیں، نکال دیتے ہیں گھروں سے، داڑھی رکھ لی، بیٹیوں کو نکال دیتے ہیں کہ پردہ کرنا شروع کر دے، نکال دیتے ہیں. عام ہے کیسز، عام رپورٹ ہوتے ہیں، اسکارف لے لیا، پردہ کر لیا، گھروں سے نکال دیتے ہیں، باپ نکالتا ہے بیٹی کو باہر گھر کے رہو، اور ساری رات بیٹی گھر کے باہر رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، لیکن باپ کے دل میں ذرا رحم نہیں آتا کہ میری بیٹی باہر کھڑی مطلب کہ ایسے کیسز عام رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان ان کے ساتھ احسان کرو, ماننی ان کی حرکت نہیں ہے جب وہ شریعت کے خلاف ہیں, ہاں احسان کا ہونا اسٹل آگے ادب سے بات کرنی اسٹل ان کے ساتھ احسان کا معاملہ جاری رکھنا, لیکن ماننا اللہ تعالیٰ کی, جب وہ اللہ کے موافق حکم دیں ضرور مانی جائے گی, جب وہ اللہ کے مخالف حکم دیں قطر نہیں مانی جائے گی, احسان جاری رہے گا. وبد القربا قرابت داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے رائٹ, اور یتیموں کے ساتھ دیکھے ارد گرد کون یتیم ہو گیا, کون مسکین ہے اس کو کھانا نہیں ملتا, اس کی خیر خاری کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں خاص طور پہ ایک حکم دیا اور وہ ہے وجار القربا وجار الجنوبی, کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ہمسایوں کے اللہ تعالیٰ نے اتنے رائٹس رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق پہ امفسائز کیا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ ان کو وراثت میں بھی حق مل جائے گا. اتنا اب کچھ سوچے کہ کتنا امفسائز کیا کہ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت و خبر گیری کرو, اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ, اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو بشرط استطاعت اس کو قرض دو, اور اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو, اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو, اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو, اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے, اور جو تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے باعث ایذا نہ ہو, یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے, الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو, اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مذائقہ نہیں. تو اس حدیث پاک میں ذرا تفصیل سے یہ بتایا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں, رائٹ اس کے کیا ہیں, تو وہ بیسکلی ہیومن رائٹس ہیں, لیکن ہیومن رائٹس کے اندر زیادہ رائٹ ہوتا ہے, یعنی جتنا عام انسان کا خیال کیا جاتا ہے زیادہ خیال اپنے پڑوسی کا کرنا ہوتا ہے. اور اس میں اصول یہ ہے کہ اچھا پڑوسی ہو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب تب ہوتا ہے جب پڑوسی اتنا اچھا نہ ہو, وہ باتیں کوئی سناتا ہو, بری کوئی جملہ کہہ دیتا ہو, ڈانٹ دیتا ہو کسی بات پہ, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ریکمینڈیشن ہے. اچھے پڑوسی کا اچھا رہنا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن دوسری طرح کے پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا یہ ریکمینڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ذکر کر دیے, اس میں وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ مسلمان کے رائٹس ہیں, کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو, فوت ہو جائے تو جنازے میں جاؤ, اور قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو اگر دے سکتے ہو, بری بات کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو, کیونکہ گھر ساتھ ہونے کی وجہ سے کئی بار بری باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ برائی چل رہی ہے, یہ مسئلہ ہے اس کے گھر کے اندر, ان کے کوئی گھریلو جھگڑے ہیں, اس طرح کی کئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں, تو اس وقت پردہ پوشی کرو, ہر ایک کو نہ بتاتے پھرو اس کے بارے میں, بلکہ اس کو پردہ ڈال دو, اور اس سے کوئی نعمت ملے تو اسے مبارک دو, اور مصیبت پہنچے تعزیت کرو, اور اپنا کوئی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا اٹھتے. تو یہ ایک ایگزامپل دے دی, اب خود سوچے کہ مطلب اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی قسم کی بھی, نہ اپنی ذات سے نہ اپنے یعنی کہ گھر کے کسی ایشو سے. وہ اب یہ ایگزامپل ہے عمارت کو بلند کرنا, لیکن آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دروازہ فار ایگزامپل کوئی ایشو ہے, آواز دیتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے, رات کو کوئی شخص آتا ہے ہارن دینا, کہ آدھی رات کو ایک شخص کی جاب ایسی آدھی رات کو آتا ہے وہ ہارن دینا شروع کر دیتا ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ ساری اس کے انڈر ہیں کہ اس کے رائٹس کا خیال کرو, اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی بھی حوالے سے, اور یہاں تک کہ کھانا بناؤ تو کوشش کرو کہ اس کی مہک وہاں نہ جائے. ہاں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ بھیج دو تاکہ اس کا دل نہ لچائے یا اس کے دل میں کوئی بات نہ آئے, دل چاہے اور وہ نہ اس کا اہتمام کر سکے تو ایسا نہ ہو یہ بھی تکلیف اس کو نہ پہنچے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہماری شریعت ہے کہ ایک ایک شخص کا خیال, لیکن عام طور پہ ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتا, کئی بار ہمسائے کی وجہ سے دوسرا شخص مصیبت میں ہوتا ہے, اور عام طور پہ وہ معاملہ یہ ہوتا ہے ایک برا ہے ایک اچھا ہے, تو وہ اچھا بھی برا بن جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ برا کر رہا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا, یہی غلطی ہوتی ہے. حتیٰ کہ پہلے جو مسلمان ان ٹیچنگز پر عمل کرتے تھے تو یہ بھی کتابوں میں مینشن ہے کہ ایک شخص ایک گھر بیچ رہا تھا, تو قیمت زیادہ لگا رہا تھا، تو دوسرے شخص نے جو لے رہا تھا اس نے کہا قیمت کیوں زیادہ لگا رہے ہیں، اس ایریا کا ریٹ تو یہ ہے، کہا کہ اس ایریا کے ریٹ تو یہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ساتھ والا ہے وہ امام احمد بن حنبل یا کوئی امام تھے، کیونکہ اس کا ہمسایہ یہ ہے اس لیے اس کا ریٹ زیادہ ہے. تو ہم بھی ایسے مرنے کی کوشش کریں کہ ہمسائے ہم سے خوش ہوں، یہ انالیسس کرتا رہنا چاہیے. اب آیتیں پڑھنا حدیث پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آج میں زیادہ انالیسس کروں میرے ہمسائے جو ہے مجھ سے خوش ہیں، اور کیا میں نے ان کے لیے کیا، کبھی کوئی تحفہ دیا، کبھی کوئی کھانا بھیجا، کبھی کوئی چیز ایسا کہ وہ خوش ہوں مجھ سے، گاڑی کی پارکنگ کی ان کو جگہ دے دینا، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، جیسچرز ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اس کا خیال کرتا ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ آدمی مجھ پہ ایمان نہیں لایا اور میری جماعت میں نہیں ہے جو ایسی حالت اپنا پیٹ بھر کے رات کو بے فکری سے سوئے کہ اس کے برابر رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے ہونے کی خبر ہو، تو پتا ہو کہ بھوکا ہے لیکن پھر اس کو بھی فکر نہ ہو کہ اس کو کسی کو بھیجے یا اس کا اہتمام کرے. تو بہت ساری روایات ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور کیا ریکمینڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب یہاں پہ اور ایکسپلینیشن ہے، یہ بھی نہیں کہا پڑوسی جار القربا و جار الجنوبی، دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں کہیں کہ قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی، دونوں کے رائٹس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، دونوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اب اس میں بہت بڑی وسعت ہے، ایک تو یہ ہے کہ ساتھ والا گھر اور اس سے ساتھ والا گھر، تو جو ساتھ ہے ڈیسٹنٹ ہے اس کا زیادہ حق ہے بنسبت اس کے ساتھ والے کے، ایک یہ معنی. پھر یہ کہ رشتے ایک ہمسایوں میں کوئی رشتے دار رہتا ہے اب اس کا زیادہ حق ہے بنسبت جو غیر رشتے دار ہے، اس کا یہ بھی ایک معنی ہے کہ دینی طور پر قریب یعنی کہ مسلمان ہمسایہ اس کا زیادہ رائٹ ہے، لیکن جو کافر ہمسایہ ہے اس کا بھی رائٹ ہے، لیکن دونوں کے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ڈفرنس رکھا. تو یہ سارے معنی اس آیت مبارکہ کے اندر ہیں. اور پھر وہ صاحب پر جم بھی وابن سبھی کہ ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص کا بھی اور راہگیر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ایک ایک بات یعنی جس کے ساتھ انسان کا اٹریکشن ہوتا ہے دن میں یا زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کو اچھا سلوک کرنا. ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ، اب ساتھ کہاں بیٹھا ہو، وہ کسی مجلس میں، کسی ٹرین میں، کسی بس میں، وہ جہاں پہ بھی کوئی ساتھ بیٹھے اس کا کوئی رائٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں رکھا، اس کا ایک رائٹ رکھا ہے کہ اس کا حق ہے، اور وہ حق وہی ہے عام طور پہ جو ایک مسلمان کے رائٹس ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، اس کا خیال کرنا، اس کا پریفرنس دینا، اس کا سکون کا باعث بننا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس کی تکلیف کا باعث بننا، کھانس انسان فار ایگزامپل کھانس رہا ہو، اسے کوئی فلو ہو تو یہ بھی سوچے کہ اس کو تکلیف ہوگی، اگر میں اس طرح کروں گا میں کیوں نہ اٹھ کے یہاں سے کہیں سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں، اس کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، میں ایسے کوئی اپنے جسم سے میرے کچھ سمیل نہ آئے، میرے منہ سے کوئی ایسی سمیل نہ آئے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اب اس طرح کی مائنر سے مائنر سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس چیز کا خیال کرنا، کوئی ایسی حرکت نہ کروں، کوئی کھاؤں اس طرح نہیں کہ اس کو تکلیف پہنچے. پھر اگر کوئی اس کی چیز گر گئی ہے تو اس کا خیال کرنا کہ اس کو اٹھا کے واپس کر دینا، اس کو بتانا کہ آپ کی چیز یہ گر گئی ہے، تو جتنا سوچ سکتا ہے سوچے، اس کا خیال کرے کہ اس کا کیا رائٹ ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، بس میں ہے، میرے مجلس میں ساتھ بیٹھا ہے، مجلس والوں کے کتنے حقوق ہیں، کہ مجلس میں کوئی آیا اس کے لیے جگہ کر دینا، قرآن پاک کہتے ہیں کہ اپنی مجلس میں وسعت پیدا کرو، تو کوئی آ رہا ہے اور اس کے لیے جگہ وسعت پیدا کرنا، اس میں یہ بھی ہے کہ جگہ ہو بھی اس کے احترام میں تھوڑا سا شو کرنا کہ میں جیسے تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا ہوں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی، اگر مجلس شروع ہو گئی، بات شروع ہو گئی تو اس کے اپنے آداب ہیں، لیٹ آنے والا اگر کوئی آ رہا ہے تو دوسرا شخص، اگر تو جگہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جگہ دینے کے لیے سائڈ پہ ہو اور موومنٹ ہو، لیکن اگر جگہ ہے تو پھر اس کے ادب میں نہ کھڑا ہو، نہ اس کے ادب میں اس سے مسافہ کرے، نہ اس کو اس کے سلام کا جواب دے، بلکہ جہاں منہ بھی نہ ہو کہ اس کے جیسے کہا کہ اس کی ادب میں کوئی موومنٹ دے، اور باہر سے آنے والے کو بھی چاہیے مجلس شروع ہو تو سلام نہ کرے اور خاموشی سے بیٹھ جائے، کسی سے مسافہ نہ کرے، کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. تو یہ سارے کے سارے مجلس کے آداب ہیں، تو مجلس کے آداب میں یہ ساری، اور اگر کوئی اٹھ کے چلا جائے اپنی جگہ سے تو اس کا حق ہوتا ہے، کوئی اور بھی وہاں بیٹھ سکتا ہے، اور اس کو بھی چاہیے کوئی ایسی نشانی چھوڑ جائے جسے پتا چلے کہ واپس آؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو کیا پتا واپس آئے گا کہ نہیں، تو بہتر ہے کوئی چیز اپنی وہاں پہ رکھ جائے کہ اندازہ ہو جائے واپس آنے والا ہے، تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی جگہ کو آکوپائی نہ کریں، اور اگر کوئی آکوپائی کرے اسے بتا دیں یہ فلان شخص کی جگہ ہے یہاں نہ بیٹھیں. تو یہ سارے اس کے رائٹس ہیں. پھر اسی طرح کہ اس کے ساتھ والے کی کوئی اپنی اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی جملہ ایسا نہ کہہ دے، کوئی غیبت نہ کر دے کسی کی، کوئی تانا نہ دے، کوئی جملہ ایسا نہ کہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. تو یہ سارے کے سارے اس کے رائٹس ہیں. اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ جو مجلس والا ہے اس کے مطابق بات کرنا، یہ بھی اس کا رائٹ ہے. اس کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ اسی طرح کرتے تھے کہ جو مجلس میں گفتگو چل رہی ہوتی تھی اسی طرح سے اس مجلس کے اندر شریک ہو جاتے. شعر و شاعری چل رہی ہے اس کے اندر شریک ہو جاتے، کوئی دنیا کی بات چل رہی ہے اس کے اندر شریک ہو جاتے، کوئی دین کی بات چل رہی ہے اس کے اندر شریک ہو جاتے. اس کے لیول پہ بات کرنا، اس کے مزاج کے مطابق بات کرنا، یہ سب اس کے رائٹ ہے. کوئی آ رہا ہے اس کے لیے کوئی کپڑا بچھا دینا، کوئی آیا ہے اس کو تکیہ دے دینا، اس پہ کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. تکیہ کسی کو دینا اس کی ادب کی وجہ سے مسلمان کو، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ریکمینڈ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کیا کیوں. اور اگر کوئی بڑا آ جائے اور مجلس شروع نہیں ہوئی تو اس کے ادب میں کھڑا بھی ہوا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے کہ اس کے ادب میں انسان کھڑا ہو جائے، پیرنٹس آ جائیں ان کے ادب میں کھڑا ہو جائے. تو یہ سارے کے سارے رائٹس ہیں. اب یہ سب کو سیکھنا یہ فرض ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپشنل ہو، یہ فرض ہے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پہ کہ اسے پتا ہو کہ میرے ساتھ جو جو بندہ رہ رہا ہے، جس جس کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہا ہوں، اس کے کیا رائٹ ہیں، کیا کیا رائٹس ہیں، کس کس کے کیا کیا رائٹس ہیں. تو اس لیے دین کے ان کی اتنی اہمیت ہے. جو کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے کہ اس کے بعد زندگی گزر نہیں سکتی. کیسے انسان رہ سکتا ہے ہر ایک وقت کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، اسے پتا ہی نہیں کس کے ساتھ کیسے شروع کرنا ہے. تو بڑے بڑے زندگی کے ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں بغیر کسی انفارمیشن اور ٹیچنگ کے. شادی ہو جاتی ہے، شوہر کو بھی نہیں پتا بیوی کے کیا رائٹ ہے، بیوی کو پتا نہیں شوہر کے کیا رائٹ ہے، دونوں کو نہیں پتا ساس کے کیا رائٹ ہے، ایک دوسرے کے ان لاز کے کیا رائٹس ہیں، کس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کیا ایشوز آئیں گے، ان کو کیسے مینج کرنا ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا، بس زندگی گزر رہی ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر معاشرے کے اندر سکون لانا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ فرسٹ پلر جو ہے، فرسٹ جو اس یعنی کہ امن و امان کی عمارت کو قائم کرنے کی جو پہلی برک ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ان کو عام کیا جائے، تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کیا بات کی گئی. ہم کہہ رہے ہیں معاشرے میں بے سکونی ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو آپ کہہ رہے ہیں دین کی تعلیم عام کر، تو یہ لکھ ہے آپ کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا دین کی تعلیم کے بغیر کہ معاشرے کا امن و سکون آ جائے. گھر کے اندر نہیں آ سکتا معاشرہ تو دور کی بات، میاں بیوی کے اندر نہیں آ سکتا معاشرہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو اس چیز کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے وقت نکالے. اب کوئی کہے شخص میں وقت ہی نہیں تو کیا ہوگا، وہ خود بے سکون ہوگا، دوسرا بھی بے سکون ہوگا، اس کی وجہ سے دوسرے ہوں گے، دوسروں کی وجہ سے وہ ہوگا، اور وہ کہہ رہے میں بس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو ٹائم تو مینج کرنا ہے، اگر یہ سب کچھ چاہیے جو دنیا و آخرت کی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے لیے ٹائم تو ضروری ہے، نکالنا ہے، مینج کرنا ہے. تو یہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، لوگوں نے ایم بی اے کیے ہوتے ہیں اور دوسروں کو ٹیچ کرتے ہیں کہ کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں، ان جب دین کی تعلیم کی بات آئے، ذکر و اذکار کی بات آئے، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں مینج ہوتا، ہم نہیں سوری ہم ٹائم نہیں. اور آفس کے کسی مینجمنٹ کی بات ہے، بہت کیا یہ مینج کر کے دکھاؤ، اسی وقت پورا چند گھنٹے ہوں گے تو مینجمنٹ پلان بنا کے دے دیں گے، یہ مینجمنٹ پلان ہے. اور جب اس کی بات آتی ہے تو کوئی مینجمنٹ پلان نہیں، اور سالوں گزر جاتے ہیں یہی یوزر یہی ایکسکیوز کہ میں بس ٹائم نہیں لے پاتا. یہ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، پریشر میں کچھ چیزیں اوپر کرنی ہے، کچھ نیچے کرنی. جب انسان پہ کوئی دنیا کا معاملہ آتا ہے تو وہ مینج کر لیتا ہے، اس معاملے میں ہمیشہ لنگر کرتا ہے. یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ لنگر کراؤ حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے، حتیٰ کہ یہ کسی مشکل میں پھنس جائے، مصیبت میں پھنس جائے، اور پھر وہ اپنا یہ مشیب کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں آیت مبارکہ کا یہ تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا غلام اور باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو جو بھی وہاں تحت ہے، غلام باندی آج کل نہیں ہے لیکن گھر کے اندر ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، اور اگر غلطی ہو جائے پیار محمد سے ان کو میسج دینا، یہ ساری ریکمنڈیشن ہے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو رائٹ نہیں دیتا وہ ایکچولی تکبر کا شکار ہوتا ہے. سمپل ایز دیٹ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تکبر کو نکالنا فرض ہے ہر شخص پہ اگر وہ اس پہ آنا چاہتا ہے. اب یہاں پہ کیا بات کی جاتی ہے، تکبر نکلتا ہے اس کے لیے ایک پورا پاتھ وے ہے. پاتھ وے کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے تکبر کے بارے میں حاصل کرے کیسی بری چیز ہے، آج ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اسٹل انسان خود تکبر نکالے یہ بہت مشکل کام ہے. باقی چیزیں پھر بھی کچھ نہ کچھ مینج ہو جاتی ہیں، تکبر نہیں نکلتا جب تک کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا. وہ جب تک اس کو دیکھتا ہے کہاں 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 سے پک اپ ہو رہا ہے. کئی لوگ بولتے بہت ہیں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ریئل واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے, انہیں ڈگریز کافی تھیں, دنیاوی مال بہت تھا, تو کافی پوسٹ بھی اچھی تھی, تو ان کی کیا عادت تھی کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے, کسی کے پاس جانا, تعارف, میں یہ ہوں, میں فلان پوسٹ پہ ہوں, میرے پاس یہ میری ڈگری ہے, اس طرح بات کرنا. اب انہوں نے جب اصلاح کے لیے تعلق جوڑا تو پہلے سے دیکھ تو رہے تھے. اب یہ بھی یہاں آنسر ہو رہا ہے کہ کئی لوگ سالوں مشائخ کے مجلس میں جاتے رہتے ہیں, سالوں درس و تدریس یعنی کہ ان کے درس سنتے رہتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں ہوتے. اب دیکھیں فائدہ تو ہوگا, کوئی دین کی بات پتہ چلے گی, کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا, لیکن بیعت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب بیعت نہیں ہو رہا تو وہ یہ نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا کہ آپ میری اصلاح کریں, یعنی اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا اصلاح کے لیے. اب وہ اس کو ایسے نہیں کہیں گے تمہارے اندر تو یہ خرابی ہے, کیونکہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے, مسلمان کا حق کے خلاف ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح سے بات کی جائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے اس کو اصلاح کریں. ہم اور طرح سے شاید کوشش کریں کہ پبلکلی کہہ دیں کہ لوگ سمجھ جائیں گے, لیکن کئی لوگ نہیں سمجھتے, انہیں جب تک پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کہ آپ کے اندر یہ ایشو ہے اس کو مینج کریں تب تک وہ نہیں سمجھتے. لیکن وہ تب تک نہیں کہیں گے جب تک وہ اپنے آپ کو حوالے نہیں کرے گا, کیونکہ اگر حوالے نہیں کرے گا, اگر اسے کہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا, اگلی بار آئے گی. مثال کے طور پہ باہر شخص جا رہا ہو, اس کے اندر خرابی ہو, اس کو کہیں گے آپ ایسے نہیں ایسے کریں, تو وہ کہے گا وہاں سے گزر نہیں چھوڑ دے گا کہ یہ تو مجھے ڈانٹتے ہیں, یہ مجھے کہتے ہیں, یہ تو مجھے سمجھاتے ہیں. تو یہ فائدہ کیا ہے اس بیعت کا, اس ریلیشن شپ کو جوڑنے کا, کہ اس کو پھر اگر کوئی اسے کہے تو اسے سننا آسان ہوتا ہے, کہ اس نے خود پیش کی ہے, اس نے خود کہا ہے کہ مجھے اصلاح کریں, تو وہ مائنڈ نہیں کرتا اگر اسے کچھ کہا جائے, اور پھر وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے, اس نے میرے حوالے کی ہے, قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس کی اصلاح کے لیے تم نے کیا کیا, تو وہ بھی ذمہ داری لے کے اس پہ کرتے ہیں محنت. تو یہ بانڈ جوڑنا بڑا ضروری ہے, ورنہ بانڈ نہ ہو تو اصلاح ہوتی نہیں. اس لیے صرف برس میں بیٹھ جانے سے, صرف ان کے لیکچر سننے سے کئی بار اصلاح نہیں ہوتا. تو یہ دیکھا گیا کہ تکبر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک کسی کے پاس کسی کے حوالے اپنے آپ کے نہ کریں گے میری اصلاح کریں, پھر وہ طرح طرح سے اس کے تکبر کو نکالتے ہیں, مختلف انداز ہے. جیسے میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ ہائی لائٹ کرتے تھے اپنی ڈگری کو, اپنی پوسٹ کو, تو جب انہوں نے اصلاحی تعلق جوڑا تو انہوں کو کہا, آرڈر کیا گیا کہ آپ نے جو آئے گا نا خاموشی کیا کرنی, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کون ہوں کیا. اب وہ بڑا مشکل لگا, اب کوئی آئے وہ آگے سے انہیں آرڈر ہے کہ بتانے کچھ نہیں, اب یہی چیز ان کو مشکل محسوس ہو رہی ہے, میں کیسے روکوں اس چیز کو. وہ کہتے اسی سے اصلاح ہو گئے, اسی سے میرے اندر کو میں مر گئی کہ میں کچھ ہوں, جب مجھے آرڈر ہے کہ نہیں بتانا, اب وہ نہیں بتا رہے تو اندر تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے تو اندر سے واسطہ تھا وہ جو تکبر کی بیماری تھی ختم ہوگی, لیکن وہ خود ساری عمر بھی شاید لگے اگر اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تو شاید اس پوائنٹ پہ نہ پہنچتے, یہ بھی تو مسئلہ ہے. وہ کہتے میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے, اور متکبر شخص کبھی نہیں مانتا میرے اندر تکبر ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں میں تو بہت آج ہوں, میں تو بہت آج ہوں, میرے اندر تو آج بھی ہے, بات بات سے یہ کہتے ہیں. اب حالانکہ یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں تو اتنا عاجز ہوں, یعنی کہ عاجز کہہ کے بھی اب تکبر شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اتنا عاجز ہوں کہ کوئی اتنا عاجز نہیں ہے, تو میں تو سب سے بڑا ہوں دوسرے لفظوں. اب یہ بھی روکنا پڑتا ہے اتنا عاجز نہیں کہنا, لیکن اب کہاں پہ کیا کرنا ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے, بندے کو خود ڈیسائیڈ کرنا. اس کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ مجھے ذرا بتا دیں جو ذرا ایکسپیرینس ہوتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا صرف ایزیلی جج کر لیتا دوسرے کو, اپنے آپ کو جج کرنا مشکل ہوتا ہے, اسی لیے فیڈ بیک لیا جاتا ہے. یہ آج کل کی ایجوکیشن میں ایک پورا پارٹ بن گیا کہ جو ایجوکیشن ماڈرن ایجوکیشن میں اس میں ضروری ہے کہ فیڈ بیک دیتے ہیں. ایک ٹیچر پڑھا رہے ہیں, اسے کیا پتا میں کیسا پڑھا رہا ہوں, اسٹوڈنٹ کو فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ فیڈ بیک دیں کہ یہ کیسا پڑھا رہا ہوں, اور اس کے بھی رولز ہیں کہ اس میں باعث نہیں ہونا چاہیے فیڈ بیک میں وغیرہ وغیرہ, اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. مطلب فیڈ بیک کا مطلب ہے کوئی پازیٹو چینج ہے, یہ مقصد ہے فیڈ بیک. تو فیڈ بیک لینا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے آج کل کی ایجوکیشن کا. تو یہ کئی بار مشکل ہوتا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں کہاں پہ لائے کرتا ہوں, تو دوسرا شخص ایزیلی جج کر لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیا خرابی ہے. اسی لیے کوچ بھی رکھے جاتے ہیں, جو سارا سسٹم ہے کوچ کے اندر, کوچ رکھتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کوچ کو یہ سب سے سپیئر ہو, کئی بار رینکنگ میں نمبر ون شخص جو ہوتا ہے اور رینکنگ میں 200 نمبر والا وہ کوچ بن جاتا ہے, لیکن وہ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو نمبر ون ہیکنگ والا کہ سٹرنگ میں اندر کوئی خامی ہوگی یا ہو سکتی ہے جو دوسرا بندہ جان سکتا ہے، آل دو وہ مجھ سے کھیل میرا اچھا نہ ہو لیکن سٹل اس کو رکھتا ہے تاکہ وہ میری غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ تو یہ کہنے کا مطلب کہ تکبر تو ایسی بیماری ہے کہ یہ عام طور پہ دیکھا گیا نہیں نکلتی جب تک کسی کے حوالے نہ کرے، اور یہ علماء کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تکبر اور علم یہ لنک ہے آپ، اسی لیے علماء کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے آپ کسی شیخ کو ڈھونڈنے، اسی لیے سارے بڑے بڑے علماء تاریخ کے وقت کسی شیخ کے پاس گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گئے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گئے، تاریخ اسلامی کو کے نام بڑا اٹھائیں اور دیکھیں وہ کسی شیخ کے پاس مل گیا ہوگا۔ کیوں؟ علم کی کمی نہیں تھی، قرآن و حدیث کی کمی نہیں تھی، اور کئی بار وہ جو علماء جن کے وہ مشائخ جن کے پاس جاتے تھے وہ عالم بھی نہیں ہوتے۔ یہ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ ہے کہ وہ ایک شیخ کے پاس جاتے تھے غالب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگ پوچھتے تھے وہ تو عالم بھی نہیں ہے، آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو نے کہا میں علم حاصل کرنے نہیں، میں اپنی اصلاح کروانے جاتا ہوں۔ اور اصلاح کیا ہے؟ کہ یہی جو ہے کہ تکبر نہ کرو، اللہ پسند ہی نہیں کرتا، لا یحب من کان مختال الفخور، انسان چاہتے ہیں لسٹ میں شامل ہو اللہ تعالیٰ کی جو محبت کرنے والے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اس لسٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نہیں محبت کرتا ان سے جن میں فخر ہو، اب اپنے آپ کو اس لسٹ سے نکال کے دوسری لسٹ میں ڈالنا کتنی محنت، کتنی فکر ہونی چاہیے انسان کہ میرے اندر فخر تو نہیں ہے، میں تکبر تو نہیں کرتا، میں آپ کو بڑا تو نہیں سمجھتا، اچھا تو نہیں سمجھتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نیکی میں آگے بھی بڑھنا ہے اچھا بھی نہیں سمجھنا، اب یہ کیسے بیلنس قائم کروں؟ علم میں آگے بھی بڑھنا ہے اچھا بھی نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، یہ کیسے بیلنس قائم کروں؟ کیسے اس سارے اپنے اندر خصوصیات لاؤں؟ اس کے لیے اب یہ فائن ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے کسی کے پاس جا کر، اور دیکھا گیا نہیں کراتے تو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ اور اسی لیے جو بڑے اور علماء ہیں وہ اسٹل ریکمینڈ کرتے ہیں کسی شہر کے پاس جا کے علماء بھی اپنے آپ کی اصلاح کرائے اور ان کے سامنے بیٹھے تاکہ وہ اندر سے تکبر اور میں نکل جائے۔ تو حقوق العباد کے لیے مسئلہ کہ فخر اور تکبر نہ ہو، تب انسان بچھا ہوتا ہے، جو آگے بیچا کوئی نوکر ہو اس کے سامنے بھی بچتا ہے، یہ میں کہنے کے مطلب اس کے حق دیتا ہے، بیوی کے سامنے جاتا ہے اس کے حق دیتا ہے، کوئی روک نہیں اس پہ جماتا۔ اسی طرح جتنے اوپر تذکرے ہوئے ہمسایوں کے حقوق اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق، سب کے حقوق دینے پہ اتر آتا ہے اگر تکبر نہ ہو، اور اگر تکبر ہو تو انسان پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا، پیرنٹس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، بچوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، بیویوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، مسئلہ تکبر ہوتا ہے۔ اور بیویوں میں بھی ایشو تکبر، جس کی وجہ سے شوہروں کے لیے وبال جان، بات ہی نہیں ماننا۔ اب دیکھا، بات ماننے کے لیے اپنی میں مٹنا یہ ضروری ہے، شوہر کا یہ ایسے کرنا ہے، میری ایک اپنی رائے ہے، بیوی سوچتی ہے، تو اب اس کی بات ماننا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرے اور اللہ کے کہنے پہ اس کی بات ماننا۔ اب یہی ایشو آج کل بڑھتا جا رہا ہے اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے، دینی ایجوکیشن کم ہوتی جا رہی ہے اور دنیاوی ایجوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب دنیاوی ایجوکیشن والی خاتون اور جو لیڈی ہے، جو ویمن ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ اب دینی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک پراؤڈ طبیعت ہوتی ہے، ایک تکبر ہوتا ہے۔ اب جب وہ شادی ہوتی ہے تو ان کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ شوہر کی بات کیسے مان۔ اب یہ ریلیشن شپ بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی بیسک ٹیچنگ میں یہ رکھا ہے کہ شوہر کو سپیئر کیا ہے کہ وہ مینج کریں گے گھر، اس کے لیے ضروری ہے بیوی اس کی بات مان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کی فسان ہاتھ پانے کا وہ بات مان۔ اب یہ جب نہیں ہوتا تو وہ گھر نہیں چلتے، یا گھر چلتے ہیں محبت نہیں ہوتی ہے، ساتھ رہنے محبتیں کوئی نہیں، شروع میں اپنی پسند سے شادی کی ہوتی ہے، محبت سے شادی کی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ سارا منظر بدل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بیسک ٹیچنگ سے انحراف ہوتا ہے، اور کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپس میں بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی جائے تو اپنے بچوں کو ضرور، بیٹیوں کو ضرور اس چیز کو بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ رائٹس ہیں شوہر کے اور یہ رائٹس ہیں بیوی کے، تو یہ ضروری ہے۔ پھر اور معاشرے میں کیا رائٹس ہیں، تو قرآن و حدیث سے جوڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ اصلاح کا باعث بن سکتا ہے معاشرے کی۔ الذین یقولون یامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایلمنٹ، ایک اور خرابی کا تذکرہ کیا جو لنک ہے آلموسٹ آپس میں، وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے جو فخر اور تکبر والا ہوتا ہے، اس کی بیماری اندر ایک اور بھی ہوتی ہے کہ کنجوسی، مال سے محبت، بیوی کو مال نہیں دینے کو تیار، یعنی اتنا اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ لیکن بیوی کو کپڑے لا کے دینے میں کنجوسی، دل دکھتا ہے، دے بھی دیتے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا بوجھ ہے، بچوں کو کچھ دینے میں تکلیف ہوتی ہے، گھر میں جب بیوی کہتی ہے نہیں میں ایسا ڈرائنگ روم جاتی ہوں، میں ایسا کچن جاتی ہوں، میں ایسے گھر جاتی ہوں، اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں اتنا کوئی ایکسپینڈیچر کر رہی ہوں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک پوائنٹ کہ ہوتا کیا ہے کہ شوہر کا ایک اپنا مزاج ہے، عورت کا اپنا ہے، جس کو لاسٹ میٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ شوہر مرد کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، عورت کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ زیب و زینت کو زیادہ پسند کرتی ہے ان کمپیرزن مین کے، وہ زیادہ پسند کرتی ہے، اور یہ ایک اچھی خوبی ہے، اسی وجہ سے یعنی کہ ان وہ لباس کے سلیکشن میں مخصوص ہوں گی، شوہر ڈفر کرتے ہیں، وہ گھر میں صفائی ستھرائی کے معاملے میں مخصوص ہوتی ہیں، شوہر ڈفر کرتے ہیں، تو یہ ان کی نیچر ہے۔ اب شوہر کو یہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے شادی سے پہلے میں اکیلا تھا، میں جیسے مرضی رہتا تھا، اب میرے ساتھ میری وائف ہے، اب اس کی ایک نیچر ہے، وہ عورت کی ایک نیچر ہے، وہ صفائی پسند کرتی ہے، وہ ایک ڈیکوریشن پسند کرتی ہے، وہ زیب و زینت پسند کرتی ہے، اب میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اب اس کا خیال کرنا ہے، اور اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں چند پیسے میرے کم بچ جائیں گے، تو میں اس کو یعنی کہ اپر ہینڈ اس حوالے سے دے دوں کہ وہ جیسا گھر بنانا چاہتی بنا لوں، جتنا خوبصورت رکھنا چاہتی رکھ لے، اگر وہ افورڈ کر سکتا بڑا گھر دینا لینا چاہتی ہے لے دے، اس میں یہ نہ سوچے کہ نہیں اس کو ڈانٹ دے کہ نہیں آپ نے نہیں ایسے کرنا، ہم کم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ اسے افورڈ کر سکتا ہو، یہ سارا ثواب ملتا ہے، یہ سارا صدقہ ہوتا ہے، جتنا وہ بیوی پہ خرچ کر رہا ہے، جتنا وہ بیوی کی ان جائز خواہشات پہ خرچ کر رہا ہے، وہ سب صدقہ ہے، اور وہ ساری صدقے کی آیات ذہن میں لے آئے، حدیث ذہن میں لے آئے، وہ سب لوٹ کے آتا ہے، 70 گنا لوٹ کے آتا ہے، 700 گنا لوٹ کے آتا ہے، جتنا اس کے اپنے اخلاص ہو، اس میں کبھی کنجوسی نہ کرے کہ میں کیوں ان کو دوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب یہ اس طرح کا اندر تکبر ہو، یا یہ بیسک ٹیچنگ کا نہیں معلومات، یا اندر روحانی بیماریاں ہیں جن میں سب تکبر اور بخل شامل ہے، تو پھر یہ انسان کنجوس ہوتا ہے، خرچ ہی نہیں کر سکتا، اتنے یعنی بینک بیلنس بھرے ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر جب ہیومن رائٹ کی بات ہوتی ہے، خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خود بھی نہیں خرچ کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے آپ کو ایسے گھر میں رہنے کی، کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کی گاڑی لینے کی، کیا ضرورت ہے آپ کو بچوں کے ایسے اسکول میں داخل کرنے کی، کیا اس طرح کی کوئی اور بات کہ دوسروں کو بھی تلقین کہ اپنے بیوی بچوں کا اتنا خرچ نہ کرو، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ بڑی مہلک بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، یہ فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، یہ اسپرچل ڈیزیز ہے، دو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ایک فخر تکبر اور ایک بخل، اور یہ کیسے ٹھیک ہوتی ہیں، ایک تو یہ معلومات کہ جس طرح ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن کیا انسان جب ڈسکشن سن کے اٹھتا ہے تو اس کے اندر بخل ختم ہو جاتا ہے، کیا اس کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے؟ تو دیکھا گیا ہے کہ مینیمائز تو ہو جاتا ہے لیکن ختم ہونا بہت کم ہوتا ہے، اس کے لیے پھر جو بات کی جاتی ہے ذکر کی کرتا ہوں، کیونکہ قلب کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ساری بیسز ان کی ختم ہو جاتی ہے، انسان بدل جاتا ہے اندر سے، کہ وہ قلب کے اوپر جب ذکر کرتا ہے تو وہ جو جگہ ہے جہاں یہ ساری بیماریاں وہ ختم، پھر انسان فیل کرتا ہے کہ میں مال خرچ کرتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کئی بار انسان کو خود ہی فیل ہو رہا تھا میرے تک کی چینج آ رہی ہوتی، لیکن اگر وہ کچھ سال بعد ذکر کی اگر معمول رکھے، کنٹینیوٹی سے کرتا رہے، چند سال بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ 5 سال پہلے جو میری پرسنالٹی تھی وہ اب نہیں رہی، 5 سال پہلے میں مال خرچ کرتے، فقیر کو دیتے، کسی بیوی پہ خرچ کرتے، بڑی تکلیف ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی، اسی طرح پہلے میں بڑا پراؤڈ تھا، میں کوئی مجھے کوئی بات کرتا تھا مجھے فیل ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، تو یہ گریجول چینج آ رہی ہوتی ہے، لیکن شیطان کیا ڈالتا ہے، کیا چینج ہے، ابھی مہینے پہلے بھی تم ویسے تھے، مہینے بعد بھی تم ویسے ہی، ہوتا کیا اسے دیکھا چھڑوا دیتے، حالانکہ وہ چینج آ رہی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ہی آ رہی ہو لیکن آ رہی ہوتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ذکر ہو چینج آ رہی ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ تو اس لیے یہ شیطانی مساوت ہوتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ گریجویل ہو رہا ہوتا ہے، اسے نہیں احساس ہو رہا ہوتا، اس کو اس طرح مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ ایک پیالہ ہے اس کو بھرنا ہے، یہ ذکر ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ قطرہ اس پر ڈال رہا ہے، تو کوئی انسان باہر سے دیکھے پیالہ بھر گیا اسے اگر کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے تو چار قطرے کا ڈالا پیالہ کم بھرا, تو وہ تو نہیں بھرے گا. ہاں اس کی جب اماؤنٹ ایک جو ہے 100 ml ہے 200 ml ہے, وہ جب وہ ہو جائے گی تو سب کو نظر آئے گا پیالہ بھر گیا. اب یہ جو ایرا ہوتا ہے, یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب 1 ml سے 200 ml تک ایک چیز کو لے کے جانا ہے, تو وہ شیطان کے خالص جانتے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, حالانکہ وہ پڑ رہا ہے, حالانکہ وہ پڑ رہا ہے 200 ml ہوگا نظر آ جائے گا, لیکن اس کو ہونے تو دے انسان 200 ml. اور وہ کب ہوگا جب ریگولرٹی سے وہ قطرہ جا رہا ہے. اگر وہ قطرہ ہی ایک دن جا رہا ہے اور پھر دو ایک ہفتے بعد جا رہا ہے پھر ایک ہفتے بعد جا رہا ہے, وہ ویپریٹ ہو جائے گا. پھر تو ایسے ہی ہے کہ زیرو سے اسٹارٹ کر دیا اور پھر 2 مہینے گزریں گے, سال گزرے گا, وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. تو غلطی تو اپنی تھی, روز قطرہ ڈالا کہ نہیں ڈالا. تو جو معمول ہوتا ہے ذکر اللہ کا, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اسی لیے نماز کو 5 ٹائم پہ فرض کیا ہوا کہ کنٹینیوٹی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتا رہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہ تب فیل ہوتا ہے جب وہ چھوٹ جاتا ہے, تب انسان کا ایمان بھی ڈاؤن ہوتا ہے, نظریں غلط دیکھتی ہیں, غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, تکبر ہوتا ہے, مال دیتے انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کا بیسک ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ علم ذکر. بس ساری ان باتوں کا جو لب لباب ہے, جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر, درس قرآن کے اندر, یہ ہونا چاہیے, عبادات سے ریلیٹڈ ہوں, قائد سے ریلیٹڈ ہوں, یا یہ حقوق لباس ریلیٹڈ ہوں, وہ سب کا سولوشن یہ ہے لانے کے لیے زندگی میں کہ علم اور ذکر. اور علم کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ درس قرآن سن لے انسان اور ذکر کی پابندی کرے. اب یہ دو سمپل سے چیزیں ہیں, اس میں کوئی آگ نہیں چاہیے, کوئی گھنٹوں نہیں چاہیے, لیکن یہی نہیں ہو رہے ہوتے, سالوں گزر جاتے ہیں ان بیسک باتوں کے. اور وہ شخص ماسٹر کیا ہوا ہے, ایم بی اے کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ہر چیز میں وہ دنیا کا پرفیکٹ مین ہے. جو پرفیکٹ نہیں ہے تو اس چیز میں نہیں ہے, علم ذکر. بہت سوچے وہ اپنے ساتھ کیا معاملہ کر رہا, کس کو دھوکا دے رہا. تو یہ انسان خود غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے کہ شیطان کی کیا چالیں ہیں اور میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور کیسے اس ساری چیز سے باہر نکل سکتا ہوں, دوسرا شخص پر ریمائنڈر دے سکتا ہوں. تو زندگی کے اندر اگر چینج لانی ہے اپنی اور دوستوں کے, پورا معاشرے پر سکون ہو جائے, ہر جگہ ایک شکوا کہ جی امن خراب ہو گیا, امن خراب ہو گیا. امن کیوں خراب ہو گیا؟ کوشچن, امن کیوں خراب ہوا؟ امن اس لیے خراب ہوا کہ انسان انسان نہیں رہے, انسان حیوان سے بدتر ہو, وہ انسانیت رہی نہیں. جب یہ فخر ہو, یہ تکبر ہو, یہ مال کی محبت ہو, بخل ہو, مال کی حوث ہو, کرپشن ہو, مال کے خاطر رولز اور ریگولیشن کو وائلیٹ کر دیا جائے, عدل انصاف نہ ہو مال کے خاطر, تو یہ ایک قابل انسان مطلب بنا, وہ انسان نہیں اب حیوان بن چکا. یہ ہے حیوان کو انسان بنانے کے لیے ایک پورا پاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا, وہ علم ذکر کا ہے. اس پہ جب تک نہیں آیا جائے گا تب تک یہ نہیں آئے گا. تو ان یوز لیس ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر تھا آدھے گھنٹے کی اس نیوز دیکھنے سے, اس انٹرنیٹ کی سرچنگ سے, کہ آدھا گھنٹہ میں علم ذکر کو دیتا, میں خود بھی سمجھتا, معاشرہ بھی سمجھتا. اس چیز کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے تو اللہ تعالی ہمیں بھی, ہماری بھی روحانی بیماریاں ختم کر دے, معاشرے میں بھی امن و سکون قائم کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب عابدون جهانك مالك ہے خالق ہے, تمام تعریف تمام بڑائی تمام عظمت تمام اچھائیاں تمام خوبیاں آپ کی, یا رب یا اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن دے دیا, ہمیں مسلمان بنا دیا, ایمان کی دولت نصیب فرما دی. یا اللہ قائد کیا ہونے چاہیے بتا دیا, عبادات کیا ہونے چاہیے بتا دیا, معاملات کیا ہونے چاہیے بتا دیا یا اللہ پاک. لیکن یا اللہ پاک عقل ہمیں دے دی, سمجھ دے دی, علم دے دیا, لیکن یا اللہ پاک ہم نے سستی اور کوتاہی کی. یا اللہ پاک اس علم اور اس دین اور اس قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا, جس کی وجہ سے آج خود بھی ہم پریشان ہیں، امت بھی پریشان ہے. یا اللہ پاک تو ہم دوسروں کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے، یا اللہ پاک کی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ پاک جو سستی کاہلی ہم پہ سوار ہے، یا اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیجیے. یا اللہ پاک ہمیں جتنا دنیا میں ہم چست بنتے ہیں، یا اللہ پاک علم و ذکر اپنی یاد معرفت میں بھی ہمیں چست بنا دیجیے. یا اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے ذہنوں اور دلوں پر جو پردے پڑے ہیں ان کو ہٹا دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. جو گناہ اس چیز کا باعث ہیں کہ ہم سست و کاہل ہیں، یا اللہ اس ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. جو حقوق العباد میں کمی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت پریشان ہے، یا اللہ اس پوری امت کی اصلاح فرما دیجئے. حالات کی اصلاح فرما دیجئے، اعمال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے. جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.